لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. زمانے کے امام کی خدمت تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے اور خداوند متعال سے دعا کے لیے اور التجا کے لیے کہ اس عزا کا سلسلہ جاری رہے تا قیام قیامت تا ظہور مولا امام زمان، دعائے فرج کی تلاوت ساتھ میں مل کے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العلي العظيم. درود بشجر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. برادران و خواهران گرامی، مؤمنین و مؤمنات، عزاداران امام مظلوم، سلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. ہمارے سلسلے گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے اور مجلس ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اس توفیق سے مالک نے نوازا کہ بصیرت کے موضوع پر جو بات ہم نے شروع کی تھی، ایک مرقام تک، ایک مرحلے تک کل پہنچ گئی. انشاءاللہ بصیرت کے ایک خاص پہلو کو انشاءاللہ گفتگو کا موضوع بنانا ہے اور گفتگو کا ہدف بنانا ہے، اور وہ ہے سنت الہی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چلن کو، اپنے طریقے کو، اپنے اسلوب کو صاف کھلم کھلا قرآن مجید میں پیش کر دیا ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور خود بصیرت کا معنی ہی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے. صحیح بات ہے. اور ہماری گفتگو اسی پہ رہی کہ بھائی اگر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے تو کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ مسئلہ اس چیز کا پوشیدہ ہونا نہیں ہے، مسئلہ ہماری آنکھوں میں بینائی اور روشنی کا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ایک طرف سے خدا نے حقیقتوں کو جلوہ نما کر دیا ہے، عیاں کر دیا ہے، کھلم کھلا دکھا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ دیکھ لو یہ حقیقت ہے، دنیا کی یہ حقیقت ہے، آخرت کی یہ حقیقت ہے، کائنات کی اور نظام تکوین کی یہ حقیقت ہے. قرآن مجید میں اور افعال و اذکار پیغمبر و اہل بیت علیہ السلام میں ہمارے سامنے ہے سب، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں انسان غافل ہو جاتا ہے؟ کیوں انسان یا تو اپنے آپ کو جاہل رکھتا ہے اور جہالت کے باوجود غفلت میں چلا جاتا ہے، یا کچھ ایسے ہیں جو جاہل بھی نہیں ہیں، غافل بھی نہیں ہیں، جانتے ہیں حقیقت کیا ہے مگر اسے اپنے اہداف کے خلاف پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ایسے لوگ پھر جاہل نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں، اور ان کی بصیرت کا عالم ہی کچھ اور ہے. جیسے کہ شیطان، آیا شیطان نہیں جانتا تھا کہ خدا کا ایک پلان ہے؟ دیکھیں، جب خداوند متعال نے جب حضرت آدم کی خلقت کی تو دو قسم کے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے اس ایڈریس کو، اس سٹیٹمنٹ کو ایک طرح سے جھٹلانے کی یا سوال اٹھانے کی کوشش کی. صحیح بات. جب خداوند متعال نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کی خلقت سے بھی پہلے، ابھی خلق نہیں کیا ہے، ابھی نہیں بنایا حضرت آدم کو، اس سے پہلے فرمایا کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، اپنا جانشین بناؤں گا اس سرزمین پر، کرہ خاکی پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اچھا، ایک طرف فوراً سے آواز آئی، کس کی؟ ملائکہ کی. فرشتوں نے پوچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خدایا اے حکیم، اے علیم، اے خبیر خدا، تو ایسے شخص کو ڈالے گا اس کرہ خاکی پر جو اس پہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خدایا اس حال میں کہ ہم تیری یہاں تحسین و تقدیس کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، خدایا ہم سے بہتر کوئی ہے تیرا خلیفہ ہونے کے لیے؟ یہ پیرنتز میں ہے، یہ امپلیسٹ ہے، یہ انہوں نے کہا نہیں، مگر وہ یہ امپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدایا تو ایسے شخص کو ڈالے گا جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اور ہم ملائکہ یہاں بیٹھے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے مبرہ جانتے ہیں ہر اس کمی سے، کاستی سے، نقصان سے، کہ تو پاک و پاکیزہ شخصیت ہے اے خدا، مقدس الک، تجھے ہم پاک و پاکیزہ منزہ جانتے ہیں ہر عیب سے. یہ کیا ہے خدا تیری، یعنی تیرا پلان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب یہ سنت الہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. صحیح ہے. خداوند متعال نے انہیں فرشتوں کو کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں کچھ ایسی چیز جانتا ہوں تو جو تم نہیں جانتے. ہاں، انی اعلم ما لا تعلمون. اچھا، وہاں بات ختم ہو گئی. فرشتوں نے کوئی کفر نہیں کیا، خدا کو جھٹلایا نہیں. اوکے، سمجھ گئے، ٹھنڈے ہو گئے، کہا کہ اچھا ہم نہیں جانتے، نہیں جانتے. ہاں، کچھ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں، اور پھر وہ جاننے کا سلسلہ اور کام اور اس کا شروع کرتے ہیں پروسیس، کہ بھئی ہم پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، جانیں گے، اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالیں گے، جہالت سے باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، انہی لوگوں کے لیے، انہی فرشتوں کے لیے خداوند متعال نے اسی شخص کو جسے خلق کرنے کا وعدہ دیا تھا خلیفہ، جب بنایا نا تو خدا نے علم آدم الاسماء کلہا، خدا نے جب حضرت آدم کی خلقت کی تو تمام اسماء، تمام علوم، تمام راز آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. تعلیم دے دیے اور پڑھا دیے. اور پھر حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم, یہ فرشتے جو بیٹھے ہیں نا یہ تمہارے شاگرد ہیں, اے آدم انہیں سمجھاؤ, انہیں بتاؤ, انہیں خبر دو ان اسماء کی جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. اسماء یہاں پہ مراد علوم اور خدا کے بتائے ہوئے خاص وحیانی علوم کی طرف اشارہ ہے. تو پھر فرشتوں نے سیکھا اور وہ بنے شاگرد انسان کے, آدم کے علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب یہ ایک گروپ تھا, ایک سامنے سے دوسرا شیطان اور اس کے مانند لوگوں کا گروپ تھا, جو شیطان جس کی نمائندگی کر رہا تھا. شیطان کو سامنے جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی اور سب کو کہا وہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, سب ملائکہ سے کہا. کیوں ملائکہ سے کہا, یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے. اس وقت جن وہاں موجود نہیں تھے سوائے ابلیس کے جو ملائکہ کے مرتبے تک آ گیا تھا. وہ اس قلنا للملائکہ, ملائکہ ایسی ذات ہے خداوند متعال کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ہیں, مگر وہ ایسی ذات ہے جو عقل محض ہے, یعنی ان میں کوئی ایسی شہوات نہیں پائی جاتی جیسے انسانوں میں پائی جاتی ہیں. ان میں پاکی ہے صرف, پاکیزگی ہے صرف, ان میں کوئی ایسے تمایلات اور انکلینیشنز نہیں پائے جاتے جو ہم میں انسانوں میں پائے جاتے ہیں, جیسے شہوت ہے, جیسے غضب ہے, یہ ملائکہ میں نہیں پائے جاتے. وہ پاک پاکیزہ ہستیاں ہیں اور خدا نے انہیں ایک خاص امر کے لیے معین کیا ہوا ہے. گروپس بنے ہوئے ہیں اور ان کے ایک پوری ڈسکشن ہے ملائکہ شناسی کے اوپر. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا ابھی موضوع نہیں, مگر پلٹ کے آتے ہیں اس موضوع کی طرف. شیطانی گروپ نے خدا کی نہ صرف اپوزیشن کی بلکہ خدا کے سامنے ڈٹ گئے. کیا کیا؟ ڈٹ گئے, کہا کہ نہیں, ہم نہ صرف اس آدم کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپوز کریں گے اور اس کو اور اس کی اولاد کو ہم بہکائیں گے, اور تیرا مشن سکسیسفل نہیں ہونے دیں گے خدا. یہ اوپن کھلم کھلا شیطان کا چیلنج تھا. لمبی آیت ہے, میں پوری آیت کی تلاوت نہیں کروں گا, مگر بیسیکلی وہ یہی کہتا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے جس میں شیطان کہتا ہے کہ خدا جس وجہ سے کہ تو نے مجھے نکالا ہے جنت سے, اب یہ بھی اتنا بلیٹنٹ اور اتنا اگریسو, اتنا اوڈیشیس بے غیرت ہے, کہہ رہا ہے خدا تو نے مجھے نکالا ہے جبکہ خود کی غلطی سے نکلا ہے. خود اس نے قبول نہیں کیا سجدہ کرنا, کہا انا خیر منہ, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے خدا مجھے آگ سے بنایا ہے, میں بہتر ہوں, سپیریئر ہوں اس سے جسے تو نے طین سے, گل سے, مڈ سے بنایا ہے. صحیح, اب یہ جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ انسان کو اس حد تک پش کرتی ہیں کہ انسان ایک مرحلے پہ آ کے خدا کے پلان کو چیلنج کرتا ہے. اور یہ انسانوں میں بھی ہے, صرف شیاطین اور جنوں میں نہیں ہے, انسانوں میں یہ خاصیت ہے کہ یا تو جب خدا کے پلان کو دیکھیں تو سر تسلیم خم کریں, کہیں ہمیں نہیں پتا, ہم پتہ کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, یا ایک گروپ آتا ہے وہ کھلم کھلا چیلنج کرتا ہے, کہتا ہے ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اور ہم تو جانتے ہیں کہ اس میں کوئی الٹیریئر موٹیو ہے, خدا ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے, خدا ہمیں نہیں ہمارا حق دینا چاہتا سو کالڈ, اور ہم خدا کے سامنے ڈٹ جائیں گے. انسانوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں اسی طرح کے. اچھا, ہمارے لیے ہمارے سامنے یہ گفتگو جو ہے سنت الہی کی اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹاپ ڈاؤن دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے, نہ یہ کہ باٹم اپ. یہ دو ڈسکشنز ہیں کہ بھائی کبھی کبھی ہم مسائل کو جزئی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں ہو رہا ہے, یہ یہاں ہو رہا ہے, تو ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے, اچھا یہ آپس میں اس طرح کنیکٹڈ ہیں, اچھا ان کا دوسری چیزوں سے کیا کنیکشن ہے, وہ ہم کنیکشن کے اوپر کنیکشن بناتے ہیں, پھر اوپر جاتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح سے ہے. اسے کہتے ہیں باٹم اپ اپروچ. ایک اپروچ ہے کہ ہم اوپر کی نگاہ سے دیکھیں کہ بھائی نیچے کی طرف ہو کیا رہا ہے, اچھا یہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ یہاں ہو رہا ہے, اور یہ آپس میں ان کا کنیکشن اس طرح ہے. صحیح ہے, ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ شہر کو ہر محلے ہر نیبرہڈ کی الگ سے جا کے آپ سروے کریں اور پھر پورے شہر کا نقشہ بنائیں, یہ ایک آپشن ہے. दूसरा ऑप्शन ये कि आप भाई ऊंचाई पे जाएं, पूरे शहर का एक नक्शा देखें ऊपर से और उसको बस इस्तेमाल करें। इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है और इसकी प्रैक्टिकल मिसाल मैं देता चलता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद। इंशाल्लाह अरबाब फ़िक्र हैं तो मैं ये मिसाल डायरेक्टली पेश करना चाहता हूँ विदाउट टू मच इंट्रोडक्शन। कभी कभी हमसे सवाल होता है कि मौलाना हमारे मराजे तो गोशा नशीन हैं, फलान शहर के, फलान शहर के किसी नेबरहुड में एक कमरे में एक हुजरे में बैठे हैं, उन्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। ये आपने भी सुना होगा, सही बात। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये एक शुभा या गिला किया जाता है हमारे यूथ की तरफ से या कुछ मोमिनीन की तरफ से, जो शायद नहीं समझ पाते कि मराजे किस तरह से पूरी दुनिया पे नज़र रख रहे हैं और तमाम वक़ाए और तमाम इंसिडेंट्स को रसद कर रहे हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन के तहत है कि भाई उन्हें पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, उस हिसाब से इस्लामी तालीमात की बिना पर फतवा दें या हुक्म दें। कभी कभी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि इल्म तक सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बॉटम अप अप्रोच, कि भाई आप इसे स्टडी करें, पहले आप सोशियोलॉजी के मास्टर हों, पॉलिटिकल साइंस के मास्टर हों, मेडिसिन के मास्टर हों, एजुकेशन के मास्टर हों, कम्युनिकेशंस के मास्टर हों, इन सब चीज़ के मास्टर हों, तब जाके आप टॉप लेवल पे से देख सकते हैं कि भाई इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है और दुनिया की इस वक्त नीड्स जो हैं उस हिसाब से आप इस्लाम की तालीमात की बिना पर फतवा दें। ये एक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच इस अप्रोच का नाम है, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, साइंस यही काम करती है। अभी आप देखें यूनिवर्सिटीज में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे ज्यादा एम्फेसिस आ गया है, इंटीग्रेटेड स्टडीज पे बहुत अप्रोच है। टीम बनेगी मसलन इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में, क्योंकि मेरा काम, मेरी स्टडीज मेडिसिन और बायो मेडिसिन और बायो केमिस्ट्री के वहां से इनिशिएट की गई थी, तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेडिकल फील्ड में आपके पास एक टीम बनेगी जिसमें बायोकेमिस्ट भी होगा, मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट भी होगा, केमिस्ट भी होगा, फार्मासिस्ट भी होगा, न्यूरोलॉजिस्ट भी होगा, हर किस्म की एक टीम खास बनेगी और एक्सपर्ट्स आएंगे हर फील्ड की और वो अपने तरीके से अपनी एरिया की एक्सपर्टीज पेश करेंगे और मौजू को हल करने की कोशिश करेंगे। सही बात है, ये होगी बॉटम अप अप्रोच। अच्छा, हमारी जो हौजा की अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच को डिनाई नहीं करती, हौजा की अप्रोच इनिशियली टॉप डाउन अप्रोच है। क्यों? क्योंकि वो इल्म को जानती है कि हर इल्म का सोर्स अल अलीम अल खबीर है, खुदा की ज़ात मुकद्दस है। सही बात है, कोई और इल्म, कोई भी इल्म दुनिया में कहीं भी पाया जाए, हो सकता है खुदा से नहीं कनेक्टेड हो, सारा इल्म खुदा से आता है और सारा सच्चा इल्म खुदा की तरफ लेके जाता है। ये याद रखिएगा, खुदा ने तमाम उलूम की कुंजियां वही के रास्ते से, के सिलसिले से अपने अंबिया तक पहुंचा दी। वही क्या है? उसी टॉप डाउन इल्म का कनेक्शन और ट्रांसमिशन है अंबिया के पास। ये इल्म टॉप डाउन अप्रोच से आ गया है। वो कुलियात जो है ना, जनरलाइजेशंस जो हैं, जिसके बेसिस पर आप हर चीज को परख सकते हैं, ये ऐसी बात हो रही है यहां पे। ठीक है, वही में जो कुरान मजीद में है और वही वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, रसूल गिरामी की ज़ात मुकद्दस से जो भी सादिर हुआ, चाहे वो कौल हो, फेल हो या तकरीर हो, चाहे रसूलुल्लाह ने कुछ कह दिया, वो भी वही समझी जाती है, क्योंकि कोई वो अपनी हवा व हवस के बिना पर नहीं बयान करते, कुछ वही है। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कोई अमल रसूलुल्लाह ने अंजाम दिया हो, वही हिसाब होगी। कोई चीज हो रही हो और रसूलुल्लाह ने ना नहीं कहा, तकरीर, वो भी वही समझी जाएगी। सही बात है। अब ये सब आप देखें टॉप डाउन अप्रोच का हिस्सा है। एक और हदीस हमें मिलती है कि ये नूर जो है ना, सिर्फ अंबिया तक महदूद नहीं है, ये बसीरत वाला नूर जो है, ये हत्ता मोमिनीन की हद तक भी आ जाता है। ایک حدیث ہمیں اہل بیت گرامی صلی اللہ علیہ اجمعین سے ملتی ہے، فرمایا المؤمن ينظر بنور اللہ، مؤمن جو سچا پکا مؤمن ہوتا ہے وہ خدا کے دیے ہوئے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سائنس کو ڈسریگارڈ کر دیتا ہے، نہیں، سائنس کچھ چیزوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ آرٹس، ہیومینٹیز ایک حد تک چیزوں تک نہیں پہنچ پاتے، کچھ ایسے حقائق ہیں جس کے لیے آپ کو صرف وہی بتا سکتی ہے کہ کیا ہے اور بس۔ اچھا، ہمارے جو علماء ہیں نا، ان کے ہاتھ میں وہی، قرآن مجید اور احادیث اور روایات پیغمبر اور اہل بیت ان کے سامنے ہیں، جب وہ ان میں دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ ساتھ میں رکھتے ہیں تو آرام سے فتویٰ دے پاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، وہ صرف فتویٰ نہیں دیتے، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں، صرف ہوا میں نہیں بات کرتے۔ یہ حوزہ کی خاصیت ہے کہ جو کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو، اور جو علم کنیکٹڈ ہے خداوند متعال کی ذات گرامی، ذات مقدس سے، اور اہل بیت کی ذات گرامی سے، وہ وحیانی علوم صرف حوزے علمیے میں پائے جاتے ہیں۔ یہی علوم ہیں جو ہماری بصیرت کا بیسز ہیں، ہماری بصیرت بیسڈ ہے، فاؤنڈڈ ہے آن دیز علوم۔ انشاءاللہ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ آئی ہوپ سوال کا ایک حد تک جواب پیش کر دیا گیا ہے، اسی کو آپ آگے لے کے آئیے تو میں بصیرت کے بیسس پر اب سنت الہی کی گفتگو کو اور گہرے لیول تک لے جانا چاہتا ہوں، مگر میں شروع اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو پولیوشن ہے اسے پاک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے گفتگو سنگین ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے جلسوں میں، انشاءاللہ مجلسوں میں اور ڈیپتھ میں بات ہوگی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے تئیں اگر کوئی بھی شبہ آئے، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے، تو بلا جھجک پلیز سوال کر لیجئے گا مجلس کے بعد، کیونکہ اس کا ہماری فہم، ہماری بصیرت اور ہماری دنیا و آخرت سے بہت بڑا کنیکشن ہے۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے متعبد اور عابد شخصیتیں بھی جب مرحلہ تنگ ہوتے جاتا ہے نا، تب بہک جاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل آپ کو میدان جنگ صفین میں ملے گی۔ جنگ صفین میں ایک گروپ تھا جو بعد میں، جن کا نام خوارج پڑا، وہ کیسے لوگ تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، بہت اچھی نماز پڑھتے تھے، ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ نہ صرف مستحبات، نماز شب کے پابند، ان کے ماتھوں پر پینے کے جو سویلنگ ہو جاتی ہے نا اس کے نشان تھے، گھٹنوں پر سویلنگ کے نشان تھے، ایسے تھے نمازی پرہیزگار۔ اچھا، یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، بہت اچھا سا قرآن پڑھتے تھے، حفظ سے اور ایسی خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس شخص کے دل میں بغض امیر المومنین ہے، اتنی خوبصورتی سے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو اتنا شدت سے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ جیسے آپ کو لگے گا کہ ان سے زیادہ کوئی مذہبی نہیں، ان سے زیادہ کوئی ریلیجس نہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا، ان کی بصیرت کس حد تک تھی؟ اور یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، دینداری کو کسی کی ان کے ظواہر سے نہیں پرکھیے گا، دینداری کو۔ اور کل بھی ہم نے بلعم باورہ کی جو سٹوری ڈسکس کی، وہ اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ظواہر پر نہیں جائیے گا، کیونکہ ایک جگہ ایک بندے نے، اب یہ امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی حکایت ہے، کہ مولا کے پاس آئے اور کہا کہ مولا یہ فلان شخص ہے جو ہمیشہ اچھی نماز پڑھتا ہے اور بہت پابند ہے دین کا، आपका मोमिन फॉलोवर है, शिया है, इमाम ने ये नहीं पूछा उससे कि कितनी नमाजें पढ़ता है, रोज़े कितने रखता है, किस हद तक उसकी इबादत आला दर्जे पे फायज है, नहीं ये नहीं पूछा। इमाम ने उस शख्स से, उस सहाबी से पूछा, ये बताओ वो जबान का कितना सच्चा है, जबान का कितना सच्चा है, ये पूछा कि वो अमानतदार कितना है, झूठ के अलावा अमानतदार होना जरूरी, झूठ साइड में करते हुए सच्चाई के अलावा अमीन होना जरूरी है। इमाम ने फरमाया दीनदारी सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, बल्कि दीनदारी को अगर आप परखना है और देखना है, टेस्ट करना है, तो देखिए सिद्क अल हदीस व अदा अल अमाना से, कितनी सच्चाई है शख्स में। नमाज रोजा हो, अफराद अल्हम्दुलिल्लाह यहां मुतदय्यन उस लिहाज से बहुत हैं, मगर आपस में अगर देखना हो कि दीन वाकयान किसी के दिल में कितनी इम्पोर्टेंस और अहमियत रखता है, देखिए उसकी जबान कितनी सच्ची और उसकी रफ्तार कितनी अमानतदार है। चीटिंग उस बंदे का काम नहीं, धोखा देना उस बंदे का काम नहीं जो अमानतदार है। जो सच्चा है वो सिर्फ सच्ची बात करेगा, बात को इधर से घुमाएगा नहीं, जैसे आजकल की दौर में कहते हैं जर्नलिज्म में, स्पिन नहीं करेगा, स्पिन नहीं है मोमिन के पास, स्पिन नहीं है। अच्छा ये बात बहुत ज़रूरी, क्योंकि खवारिज ने इसके जो जवाहिर है उसको परफेक्ट कर दिया था, मगर जब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को सिफीन के मैदान में आगे भेजा मुआविया के कैंप तक, ताकि मुआविया को एक बार वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर सकें, तो अमर आस ने मुआविया के बोलने पर क़ुरान नेज़े पर कर दिए और आवाज़ लगाई ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, खुदा के अलावा किसी का हुक्म हमें काबिल कबूल नहीं। अच्छा अच्छा अगर काबिल कबूल नहीं तो आप आए क्यों अमीरुल मोमिनीन के सामने लड़ने? अच्छा आप अगर इमाम नहीं मानते तो खलीफा वक्त तो इमाम अली हैं। ये सवाल तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि क्यों जब पहले तीन खुलफा की बात आती है उनके सामने कोई बगावत करे तो वो बागी हैं, मगर मुआविया जैसी शख्सियत चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सामने बगावत करें तो वो बागी नहीं कहलाते। अच्छा उल्टा इस तरह से पेश करते हैं कि इमाम अली हम पे जुल्म कर रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और कुरान नेज़ों पे उठा के कह रहे हैं कि हमें कुरान की बात सुननी आपकी बात नहीं सुननी। ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, सिर्फ खुदा का हुक्म हमारे लिए काबिल कबूल है। ये जो खवारिज थे ना, जो ज़ाहिरी तौर पर रिलीजस थे, उनके स्लिप होने का एग्जैक्टली यही मौका था। उन्होंने जब कुरान को नेज़ों पर देखा तो कहा कि बस अली नहीं नहीं अब आप नहीं, अब आप नहीं लड़ सकते, आप फौरन मुआविया को वापस बुला ली, अमरास से और मुआविया के सामने से मालिक अश्तर को वापस बुला लीजिए। इमाम ने कहा नहीं, मालिक को काम पूरा कर लेने दो, कहा अगर आपने नहीं बुलाया तो हम आपका काम यहाँ तमाम कर देंगे। ये थ्रेट जब बात इस हद तक पहुंची तो इमाम अमीरुल मोमिनीन ने मालिक अश्तर से कहा लौटो, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो लौटो। मालिक अश्तर छोड़ छाड़ कर वापस आए, मौला कहा मैं इतना करीब था कि मुआविया का काम मैं तमाम कर देता। और यहां पर खवारिज ने जो फितना शुरू किया, ये वही खवारिज हैं जिनमें से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम एक शख्सियत है लानतुल्लाह। अब आप देखिए ये बसीरत जब ना हो तो इंसान इमाम के कैंप में होते हुए इमाम के सामने रुकावट बन जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये लोग इमाम अली के कैंप में थे और इमाम को सच और हक का काम तमाम करने से रुकाने में इंस्ट्रूमेंटल थे। हमारा काम ये है कि जो हमारे दिलों में ये जो मसाइल हैं, रुकावटें हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हमें पाक करना है। और खुदावंद मुताल की सुन्नत इलाही में से एक सुन्नत ये है कि हर एक मोड़ पर खुदावंद मुताल का प्लान है कि हर चीज़ को पाकीज़गी की तरफ बढ़ाए, ये खुदा की सुन्नत है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं देता चलता हूँ, ज़रूर भेजिएगा मोहम्मद आल मोहम्मद पर। پہلی اگزامپل جو آپ اس آیہ شریفہ کو زبانی اور حفظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، خداوند متعال قرآن مجید میں جہاں بھی اپنے ارادے کا ذکر کرے اس کا مطلب خدا کی چلن اور خدا کا طریقہ یہی ہے. خداوند متعال نے ہر چیز کے لیے ایک پاکیزگی رکھی ہے، ایک پاکیزہ ہونے کا، پیوریفائی ہونے کا طریقہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ آپ فقہ میں بھی دیکھتے ہیں کچھ چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پانی سے پاک نہیں ہو سکتی، ان کا الگ طریقہ ہے پاک ہونے کا. صحیح ہے، آپ دیکھیں نماز میں اور معنویت کے لیے بھی وضو اور غسل اور تیمم تین طریقے ہیں پاکیزگی کے، انٹرنل پاکیزگی کے لیے. صحیح بات، آپ اوپر آئیے اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ایک خاص طریقہ ہے. میں اپنے دل سے حسد کو کس طرح پاک کروں اس کا خاص طریقہ ہے، اپنے دل سے بخل کو، کنجوسی کو کس طرح پاک کروں اس کا ایک الگ طریقہ ہے. ہر ایک چیز کی پاکیزگی کا ایک خاص طریقہ ہے، اور یہ اسلام کا ہدف ہے کہ ہر چیز کو پاکیزگی کی طرف لے جائے. اور خداوند متعال نے سب سے زیادہ پاکیزہ ترین اشخاص اور شخصیتوں کو اوپر ایز اے رول ماڈل بنا کے ہمیں بتا دیا اور فرما دیا انما یرید اللہ. خدا کا فرم قطعی ارادہ ہے کیا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل البیت، آپ کے پاس سے کوئی بھی قسم کا نجس، نجاست نہیں کہا، رجس کا ہے. رجس معنویت میں جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں نا اسے کہتے ہیں، جو امپیورٹیز ہیں اسپرچول اسے کہتے ہیں رجس. لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، خدا کا ارادہ ہے، فرم کمیٹڈ ارادہ ہے کہ آپ سے اے اہل البیت تمام رجس کو، امپیورٹیز کو پاک کر دیں، صاف کر دیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح آپ کو پیوریفائی کریں، اس طرح آپ کو پاکیزہ کریں جس طرح پاکیزی کا حق ہے. صحیح بات ہے، جب خداوند متعال نے، اور ہم حدیث قصہ میں اسی بارے میں ذکر بھی ہوتا ہے، اور اس ذکر کا، ذکر کرنے میں جو برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. حدیث قصہ ذکر آیت ہے، آیت کی شان نزول حدیث قصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے تلاوت کرنے میں، نہ صرف آیت کے تلاوت کرنے میں ثواب ہے، بلکہ آیت کی شان نزول تلاوت کرنے میں، جو کہ حدیث قصہ کی تلاوت ہے، اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پاکیزگی کا راستہ ہے. خدا نے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کے وسیلے سے ہمارے لیے پاکیزگی کا راستہ کھول دیا ہے. اب یہ ہائیسٹ لیول پہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی ایبسلوٹ ہائیسٹ لیول آف پیورٹی وہاں پہ موجود ہے. صحیح بات ہے، آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ضرور بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. خداوند متعال خود پاک و منزہ شخصیت ہے. خدا کے لیے ہم طہارت کا ورڈ نہیں یوز کرتے، بلکہ خدا کے لیے ہم تقدیس اور قدسیت کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ وہ ہائیسٹ لیول آف سینکٹیٹی اور پیوریفیکیشن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں خداوند متعال کے لیے. یا قدوس جو ورڈ ہے، جو اس میں الہی ہے، اس کا یہی میننگ ہے. خداوند متعال سورس ہے ہر پاکیزگی کا، خدا کی ذات منزہ ہے، دور ہے ہر نقصان سے اور ہر عیب سے. اچھا، اس لیول پہ آپ آگے بڑھیے، خداوند متعال کی کتاب مقدس کوئی چھو سکتا ہے ناپاکی کے ساتھ، نجاست ہو؟ اچھا، نجاست بھی نہ ہو، وضو نہ ہو، آپ چھو سکتے ہیں الفاظ کو، وحی کے؟ نہیں، اجازت نہیں. کیوں؟ طہارت ضروری ہے بھائی. آپ فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے ناپاکی کے ساتھ، تو آپ اسپریچولی کس طرح قریب آئیں گے جب تک دل اور دماغ اور روح ہماری ناپاک ہوگی؟ اہل بیت علیہم السلام سے کوئی قریب نہیں آ سکتا، خدا سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ناپاک ہو. اسی لیے یہ جو حدیث ہے نا امام صادق علیہ السلام کی، صدق الحدیث و ادا الامانہ والی، ये बता रहे हैं कि ये ज़ाहिरी जो इबादतें हैं उनका हदफ यही है कि आप अंदर से पाक होते जाएं, और उसका रिजल्ट ये है कि आप में सच्चाई और अमानतदारी आ जाए। अगर ये ना आई तो आप देख लें आपकी नमाजें आप पे असर नहीं कर रही हैं, आपके रोज़े आप पे असर नहीं कर रहे हैं, जब तक सच्चाई और हक परस्ती आपके अंदर ना आ जाए। अच्छा, इसका प्रोसेस अब आप आगे बढ़ाइए। इन्ना हदैना हुस्सबील, खुदा ने हिदायत दे दी है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, या इंसान उस हिदायत के ज़रिए से अपने आप को खुदा की तरफ ले जाए, पाकीज़गी के रास्ते पर गामजन हो जाए, सही है, या छुट जुटला दे, कफूर हो जाए। अच्छा, अगर सीधे तरीके से इंसान पाकीज़ा नहीं होगा ना, और ख़ुद अपने आप को तज़किए के रास्ते पर नहीं लाएगा ना, खुदावंद मुताल उसे ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि वो खुद ब खुद पाकीज़ा होता चला जाए, क्योंकि खुदा का पर्पस ही यही है, खुदा की सुन्नत ही यही है कि आपको और हमें पूरी कायनात को पाकीज़गी की तरफ लेके जाना है। अब रेडी हैं, मैं एक और नॉच आगे बढ़ाता हूँ। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। हमारे लिए ज़ुहूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, एक हिस्टोरिक मोमेंट है, सही बात। न सिर्फ हम और आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम अंबिया ने इस मरहले का और इस मौके का इंतज़ार किया है और अभी भी कर रहे हैं। तमाम आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम ने भी इस मरहले का और मौके का इंतज़ार किया है और कर रहे हैं, हम आप भी कर रहे हैं। इस मौके पर आके इट्स द लास्ट एंड फाइनल टेस्ट, जो पाक होगा वो इस तरफ होगा, जो नापाक होगा वो उस तरफ होगा, उसके बाद कोई चांस नहीं है, दरवाजे बंद हो जाएंगे, मौका अभी है। और अगर हमारे पास जो रिवायतें हैं जिसके हिसाब से दसवीं मुहर्रम को इमाम की तशरीफ़ फरमाई है, तशरीफ़ आवरी है, अगर इस साल भी हो तो हमारे पास 4-5 दिन बाकी हैं, खुदा करे कि यही साल हो इंशाअल्लाह, इलाही आमीन। मगर ये जो पाकीज़ी का सिलसिला है, हमारे लिए सवाल ये है कि आया हम वाकई पाकीज़ा हो चुके हैं उस हद तक कि इमाम के कैंप में आ जाएं। और नेचुरली खुदा के निज़ाम में सबको छांटना और छांटे जाना खुदा की सुन्नत का हिस्सा है। हमारी अहादीस भरी हुई हैं इस टर्म से, जो कहते हैं गरबाल किए जाएंगे आप, मोमिनीन गरबाल किए जाएंगे। गरबाल के मानी क्या है? अरबी में गरबाल सिर्फ को कहते हैं, छन्नी जो होती है ना जिसमें आप चाय जैसे छनते हैं, उसे कहते हैं। फरमाया गया मोमिनीन जो सच्चे मोमिनीन हैं वो आखिरी दम तक छटते जाएंगे, और जो अपने आप को मोमिन कहता है और दिल में और उसकी रूह में नापाकी मौजूद होगी वो छटता चला जाएगा, अलग होता चला जाएगा, इस हद तक कि मौला के ज़ुहूर से पहले तक जो सिर्फ खालिस और मुखलिस अफराद शियाओं में बाकी रह जाएंगे वो इमाम के साथ में शामिल होंगे, वो इमाम के अंसार में से बनेंगे। आप देख लीजिए, इमाम का अभी तक ज़हूर नहीं हुआ, इसकी एक दलील ये है कि हम अभी तक इतने पाक व पाकीज़ा और खालिस नहीं बने हैं जितना बनना ज़रूरी है, सही बात है। इसका क्या रिज़ल्ट है? इसका रिज़ल्ट ये है कि हमें अभी भी सख्तियाँ और झेलनी पड़ेंगी जब तक हम अपने आप को पाकीज़ी की तरफ ना लेके जाएं। इंशाल्लाह कल की और परसों की गुफ्तगू में इसी तरह इशारा होगा कि हम जब तक खुद ना बढ़ें आगे कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। इमाम आके हमें एक दिन में एक रात में नहीं बदलेंगे, इमाम सिर्फ उन्हें अपने साथ लेंगे जो पहले से अपने आप को बदल चुके होंगे। हमारे लिए ये एक रिमाइंडर है। अच्छा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जमाने से उस ज़माने से भी ये प्रोसेस चल रहा था और इदामा रखता है, इट्स कंटिन्यू। آیات قرآنی ہیں اور ٹائم بہت کم بچا رہے ہیں، مگر میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ کانسیپٹ اس کا نام ہے تمحیص. تمحیص، خدا ایک ایک کر کے ایک ایک برائی کو انسان سے الگ کرنے کے لیے اسے ایک سختی میں ڈالتا ہے، تاکہ اس سختی میں وہ انسان قرار پائے، انسان مومن قرار پائے، اور اس سختی میں کس طرح وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو اس حساب سے اس کی برائی اس سے جدا ہوتی چلی جائے. تمحیص اسے کہتے ہیں، سختی میں ڈالو اور صاف کرو، سختی میں ڈالو اور پاکیزہ کرو. جس طرح گولڈ، سونا کس طرح پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے کیرٹ کس طرح بڑھتے ہیں جب آپ جتنا اسے پیوریفائی کریں گے، کس طرح پیوریفائی کرتے ہیں، آگ میں ڈال کے. صحیح بات ہے، جتنا آگ میں سونا جائے گا اتنا اس کا ٹیمپریچر اونچا ہوگا اور اتنا اس کی امپیورٹیز الگ ہوتی جائیں گی. آپ یقین مان لیں یہی طریقہ ہے مومنین کے غربال اور تمحیص کا. مومنین بھی امام زمانہ کے آنے تک مرحلہ بے مرحلہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی، جب تک وہ جو سچے مومن ہیں وہ نہ بچ جائیں. اور یہ رسول اللہ کے زمانے سے، قد خلت من قبلکم سنن، آپ سے پہلے اے پیغمبر کچھ سنتیں گزری ہیں، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو آپ سیر کریں دنیا میں، سرزمین پہ آپ سیر کریں اور دیکھیں کہ ان کی عاقبت کیا تھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں جو تکذیب کرتے تھے. میں دو تین آیتیں ہیں انہیں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں اس وقت. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آپ کو اے مومنین، بدر احد کی کہانی ہے اس وقت، بدر احد کا قصہ ہے، حکایت اس زمانے کی ہے کہ مومنین اب پہلی بار ایز اے گروپ موبلائز کیے جا رہے ہیں. ابھی تک تو جو کھاتے تھے وہ کھاتے تھے وہاں مکہ میں جب تک تھے، اب مدینہ میں جب سے ایک سوسائٹی بن گئی ہے، اب پولیٹیکل لیول پہ ان کے لیے ایک ملٹری موبلائزیشن کا سامنا کیا جا رہا ہے. صحیح بات ہے، اب ملٹری موبلائز ہوئی ہے اور اب انہیں آمنے سامنے ہو کے تلواروں سے اور شمشیروں سے اور نیزوں سے لڑنا ہے. خداوند متعال کا ارشاد ہے، اگر آپ کو قرح لگی ہے، یعنی آپ کو ضربہ شمشیر لگی اور جراحت جو چونٹ ہے وہ بہت گہری ملی ہے، تو آپ یہ بھی جان لیں کہ سامنے والوں کو بھی اسی کی طرح ضربت شمشیر کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں مومنین، میں انگلش میں کہوں ٹف این اپ. ایسا نہیں کہ آپ مومن ہیں تو بھائی آپ کو ضربت کم لگے گی، وہ مومن نہیں ہیں کافر ہیں تو انہیں مشرک ہیں تو ضربت زیادہ لگے گی. نہیں، اس کا درد تو دونوں کو ہوگا، ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، مگر فرمایا ارشاد ہوا، وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہے نا، ان کا آنا جانا خدا کی ایک سنت ہے، کبھی یوم لک ہے کبھی یوم علیک ہے، امام علی کی حدیث. ایک دن ایک زمانہ آپ کے فیور میں ہوگا، کبھی ایک زمانہ آئے گا جو آپ کے فیور میں نہیں، آپ کے اگینسٹ میں ہوگا. یہ خدا کی سنت ہے، یوم لک یوم علیک. وتلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان ایام کو، سختی اور آسانی کے ایام کو، آدمیوں میں، انسانوں کے درمیان چینج کرتے رہتے ہیں، یہ خدا کی سنت ہے. اچھا، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تاکہ اس پروسیس میں سے پتہ چل جائے کہ سچے مومن کون ہیں. یہ جو آنا جانا ہے نا، آسانی آ رہی ہے کبھی، تو مومن ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو پھیلا دے گا، پھیل جائے گا کہ بھائی اب تو آسانی ہے، راحت ہے، کمفرٹ ہے، میں جو جی میں آئے وہ کر دوں، حلال ہو حرام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر سختی آئے تو مومن ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو لوز کر جائے، ایموشنل بریک ڈاؤن میں آ جائے، اتنا انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول نہیں. نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور اسی راہ میں آپ سے خدا شہداء لے گا، شہید لے گا. شہید کا مرتبہ بہت بالا ہے, بہت بڑھ کے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور خدا اس راستے سے مومنین کی تمحیص کرتا ہے, انہیں پاک کرتا ہے, انہیں سختیوں میں ڈال ڈال کر اور نکال نکال کر پرکھ کے دیکھتا ہے کہ کون واقعاً مومن ہے. اور کافر جو ہیں ان کا تو نابود ہونا حتمی ہے, مگر وہ گریجولی حتمی نابودی کی طرف چلے جائیں گے. یہ خدا کی سنت ہے برادران و خواہران گرامی, اور یہ ازل سے ابد تک چلتی آئی ہے. اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ تمام انبیاء نے سختیوں کا سامنا کیا ہے, تمام اولیاء نے سختیوں کا سامنا کیا ہے. جتنی زیادہ سختی اس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ شخص کتنا زیادہ خدا کا مقرب بندہ ہے. اور خداوند متعال کے سب سے زیادہ مقرب بندے رسول گرامی کی ذات اقدس, ذات پاک و مبارک رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جتنا میں نے اذیتیں جھیلی ہیں کسی نبی نے نہیں جھیلی. اچھا, آپ صرف رسول اللہ کی اذیتوں کو ان کے زمانے میں حساب نہیں کیجیے گا, کیونکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ان کے اہل بیت ہیں. امیر المومنین کی اذیتیں جو انہوں نے جھیلی رسول اللہ نے جھیلی ہیں, سیدہ صدیقہ طاہرہ نے جو اذیتیں جھیلی ہیں رسول اللہ نے جھیلی ہیں, حسن مجتبیٰ نے جو اذیتیں جھیلی ہیں رسول اللہ نے جھیلی ہیں, شہید کربلا ابا عبداللہ الحسین نے جو سختیاں جھیلی ہیں رسول اللہ نے جھیلی ہیں. آپ لے آئیں آخر تک, امام زمانہ جو سختیاں جھیل رہے ہیں وہ رسول اللہ بھی جھیل رہے ہیں. جتنی سختیاں رسول اللہ نے جھیلی کسی نبی نے نہیں جھیلی, اور یہ پروسیس آج تک چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. شاعر نے کچھ خوب ہی کہا ہے, پہنچا دے مجھے جلدی بس اے خالق افلاک, اس خاک پہ جس خاک سے ملتی ہے میری خاک, طالب ہے تیرے قرب کا سبتے شہ لولاک, نہ ملک کی خواہش ہے نہ درکار کوئی املاک, بیتاب ہے دل صبر کا یارا نہیں مجھ کو, اب فصل بجز وصل گوارا نہیں مجھ کو. امام حسین علیہ السلام کی زبانی, مگر یہ ہر مومن کی کیفیت ہونی چاہیے کہ خدایا جو بھی امتحان آئیں ہم تجھ سے قریب ہوتے چلے جائیں, بس ہم تجھ سے دور نہ ہوں. آج کی شب ہم یاد کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس خاص صحابی کو جو آخری دم تک صحابی نہیں تھا. اگر وہ ایک مرحلے پر آ کر تمحیص کے, جو کہ تمحیص ہوئی ان کی, تمحیص کے مرحلے پر اپنے ارادے کے بنا پر صحیح راستہ نہیں چنتے تو ابھی بھی ہم انہیں کہتے لعنت اللہ علیہ. تمحیص یہ ہے. اور تمحیص کے مرحلے میں, امتحان کے مرحلے میں انہوں نے جو کریکٹ اور بہترین انتخاب کیا تو ابھی ہم انہیں کہتے ہیں علیہ السلام. کیا ہو گیا؟ ایک مرحلے کا سوال تھا, ایک مرحلے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم, السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حور کی تمحیص کا سلسلہ اس موقع سے چل رہا تھا کہ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، امام کا راستہ روکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کوفے کی طرف جانے کی، مگر میں آپ کو واپس بھی لوٹنے نہیں دے سکتا، ابن زیاد کی طرف سے مجھ پہ کڑی ریسٹرکشن ہے، محدودیت ہے کہ میں آپ کو آزادانہ طور پر عمل اور رفتار نہیں کرنے دے سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جب اس طرح دیکھا حر کو تو حر کو جھنجھوڑا، نہ ہاتھ سے، زبان سے، اور حور کی تمحیص کی اوج وہاں تھی جہاں امام نے اس سے کہا ثقلت کا امک، وہاں پر حور کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ امام نے کیوں اس طرح کب کہا حور کو، کیونکہ امام کی شخصیت اور امام کے اخلاق سے دور ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کہہ دیں، جھڑک دیں۔ نہیں، امام جھڑک نہیں رہے تھے، حور کو ٹٹول رہے تھے، اور ہمارے مولا امام زمانہ بھی ہمیں ٹٹولتے ہیں ہر روز۔ ہم کس طرح انتخاب کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امام وقت نے، امام حسین نے حور کو جب ٹٹولا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں کتنی ظرفیت ہے، کتنا پوٹینشیل ہے، تو حور نے اپنا پوٹینشیل سامنے لا کر رکھ دیا۔ تمحیص کے مرحلے میں فائز ہو گئے، جیت گئے، جب انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ اے حسین ابن علی اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے بھی وہی جواب دیتا جیسا آپ نے مجھے کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے برادران و خواہران گرامی، جو جس کے دل میں فاطمہ تو زہرا کی اتنی سی بھی محبت ہو وہ کبھی عاقبت بشر نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ میں نے مرحوم سید فاطمی نیا سے ممبر پہ مسجد اعظم کے سنے تھے، ایام فاطمیہ میں۔ انہوں نے کہا کہ جس کے دل میں فاطمہ تو زہرا کی محبت اتنی سی بھی ہو وہ کبھی بھی عاقبت بشر نہیں ہوگا، اس کی زندگی ختم ہوگی، خاتمہ بالخیر ہوگا اس کا، اور وہی ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں۔ بی بی فاطمہ کی اتنی سی بھی جو محبت اور رسپیکٹ حور کے دل میں تھی اس نے اسے بچا لیا، لعنت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیا، علیہ السلام کروا دیا۔ حور کی کیا تقدیر، حور کا کیا مقام، بے خدا فارس میدان تحور تھا حور، ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا حور، نار دوزخ سے ابوذر کی طرح حر تھا حر، گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا۔ محرم کی دوسری سے لے کر شب عاشور تک حر نے ایک کے بعد ایک، مرحلے بے مرحلے دیکھا کہ میں جس نے ابا عبداللہ الحسین کو صحرا میں پانی سے دور خیمے ڈلوانے پر مجبور کیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ابن زیاد اور یزید کی آرمی اور جیش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نہ صرف فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے، پانی پر پہرا بڑھتا جا رہا ہے۔ پانی پہ پہرا بڑھنے کی وجہ سے ساتویں محرم کے بعد سے پہرا اتنا کڑک ہو گیا، اتنا کڑی سختی سے انہوں نے پانی بھی نہیں جانے دیا خیام امام حسینی تک۔ یہی حور دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سختی بڑھے چلی جا رہی ہے ابا عبداللہ الحسین پر، اس حد تک کہ شب عاشور بچوں کی العطش کی صدائیں ان کے کانوں تک پہنچی۔ اب وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں رسپانسبل ہوں ان سب چیزوں کا۔ فوراً گئے ابن زیاد کے نمائندے عمر سعد کی طرف اور پوچھا، اے عمر سعد، کیا جنگ ہونی ہے؟ ابھی تک انہیں یقین نہیں تھا کہ حسین ابن علی کے ساتھ یہ جنگ کریں گے۔ کہا ابن زیاد کے نمائندے عمر سعد نے، ایسی جنگ ہونی ہے کہ جس میں سر بدن سے جدا ہوں گے और बदन के टुकड़े कट कट कर गिरेंगे। ये तारीख के अल्फाज हैं, मक्तल के अल्फाज हैं। जब हुर ने यह सुना तो कहा कि मैं इस सिचुएशन का बाइस हूं, मैंने हुसैन इब्न अली को यहां ला के छोड़ा है। उसने अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के बीच में पाया और वहां उसकी तमहीज का मरहला था कि उसने जन्नत को जहन्नुम पे तरजीह दी और खुदावंद मुताल के सामने हाथ जोड़ कर कहा, ए खुदा, यहाँ पे तेरा रसूल उसका नवासा आवाज़ बुलंद कर रहा है, अमा मिन मुगीसिन युगीसुना लिवजहिल्लाह, अमा मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। कोई है मर्द जो आए और हरम रसूल को अपनी हिफाजत से प्रोटेक्ट करे, हिफाजत दे? कोई खुदा की खातिर है जो हमारी कुमक करे? यहाँ पर हुर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हुर फौरन वहाँ से जुदा हुआ और बढ़ने लगा इमाम की तरफ। अब यहाँ हुर कपकपा रहे हैं, टांगे लड़खड़ा रही हैं, और जैसे शायर ने कहा, नार से नूर की जानिब इसे लाई तकदीर, अभी जर्रा था अभी हो गया खुर्शीद मुनीर, शाफ़े हश्र ने खुश हो के बेहल की तकसीर, तकिए जानुए शब्बीर मिला वक्त अखीर, ओ जो इकबाल व हशम फौज खुदा में पाया, जब हुआ खाक तो घर खाक शिफा में पाया। यहाँ से हुर निकले और खुदा की तरफ रुख करके कहा, अल्लाहुम्मा इलैका अनबतु फतुब अलैया, खुदा मैं तेरी तरफ लौट रहा हूँ, मुझे तौबा अपनी इनायत कर, फ़कद अब अरअबतु कुलूब अउलिया, एक खुदा मैंने तेरे अउलिया के दिलों को बहुत ही सख्ती से और रौब से रखा है, वह औलाद बिनत नबी, एक तेरे नबी की दुख्तर की औलाद को मैंने रौब व वहशत और दबदबे में रखा है, खुदा मुझे माफ़ कर। यहाँ पर इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे अल्फाज से पेश आते हैं इमाम के पास, कहा, वह अना ताइबुन इलाल्लाहि तआला फ़हल तराली मिन तौबा, ए इमाम, आपके पास मैं आया हूँ, मेरे पास कुछ लाने के लिए नहीं और कुछ कहने के लिए नहीं सिवाय इसके कि मैं खुदा के सामने तायब हूँ, तौबा करता हूँ, क्या आप मुझे तौबा दे सकते हैं? आप खुदा के नुमाइंदे हैं सरजमीन कुरे खाकी पर। यहाँ पे इमाम हुसैन जो सखी इब्ने सखी हैं, बख्शंदगी की औज पर हैं, इमाम ने हुर को तौबा दी, हुर की तौबा को कबूल किया और यहाँ पर इमाम के सामने हुर ने दरख्वास्त की, दस्ते अदब जोड़ के कहा, मौला, मैं इन सब चीज़ का बायस बना हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाके आपकी नुसरत करूँ। इमाम ने जो इजाज़त दी तो हुर चले मैदान की तरफ, जब चले और जंग जब की तो जब जंग से लड़के जब गिरे ज़मीन पर तो इमाम उनकी कॉल पर लब्बैक कहने के लिए दौड़े। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ख़ास कैफियत थी। इमाम जब हुर के लाशे पर पहुँचे, हुर की ज़मीन उनके बदन पे जब पहुँचे जो ज़मीन पे थी, इमाम ने हुर का सर अपने जानू पर रख दिया, रुमाल जहरा को अपनी जेब से निकाला, ज़ख्म हुर पे रुमाल जहरा को जो बांधा, और हुर ने जब इमाम से इजाज़त ली और खुदा हाफिज़ और अलविदा किया, यहाँ पर इमाम के एक जुमला है जो इमाम फरमाते हैं, अंत हुर्रुन कमा सम्मत का उम्मुक हुर्रन फि दुनिया वल आखिरा, हुर तुम वाकिअन हुर हो, जिस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा, हुर हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। अला लअनतुल्लाहि अल कौम ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون। خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا, خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی شہادت کا تیری راہ میں, خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد پہ جو مصیبتیں آئیں اور ان کی اذیتوں کے جھیلنے کے صدقے ہماری اور ہمارے تمام مؤمنین مؤمنات کی تمام خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اس حر کے صدقے جن کی آج ہم ذکر میں مشغول ہیں ہمیں بخش دے، اور ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے سچے انصار و عوان میں شمار فرما. ماتم حسین.